الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد پچھلے اتوار کو کچھ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے مجلس نہیں ہو سکی تھی اس سے پہلے اتوار کو حضرت حکیم الامت رضی اللہ تعالیٰ سرہ کا ایک ملفوظ جو دو حدیثوں پر مشتمل ہے بیان کیا تھا اور اس کی کچھ تشریح عرض کرنے کی کوشش کی تھی. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ سن لو کہ تقوی یہاں ہے, یعنی تقوی کا محل قلب ہے. اس کے ساتھ دوسری حدیث کو ملائیے کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب, یعنی جسم میں ایک ٹکڑا ہے, جب وہ درست ہو جاتا ہے تو تمام بدن درست ہو جاتا ہے, اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو تمام بدن بگڑ جاتا ہے. سن لو وہ قلب ہے. اس حدیث سے اصلاح قلب کا صلاحیت کاملہ ہونا ثابت ہے. پچھلی مجلس میں اسی پر کچھ عرض کیا تھا کہ التقوی ہا ہونا, آپ نے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ تقوی یہاں ہے دل میں. تو کیا مطلب ہے اس کا, اس کی تھوڑی سی تشریح پچھلے بیان میں کی تھی. جس میں یہ بھی بتایا تھا کہ اس کا غلط مطلب بعض لوگ لیتے ہیں, وہ غلط مطلب نہیں لینا چاہیے, اور صحیح مطلب کیا ہے وہ بھی عرض کیا تھا. اللہ تعالیٰ اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو چونکہ بات بڑی اہم ہے, اور جس غرض سے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوتے ہیں ان کا اصل مقصد, اس کا اصل مقصد یہی اصلاح ہے اپنے, اور اصلاح کا جو مقصد ہے اس کے لیے یہ تقویٰ کا حصول اور قلب کی صفائی, قلب کا تزکیہ, یہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اس لیے اس کی تھوڑی سی مزید تفصیل عرض کرنے کو دل چاہتا ہے, چاہے تھوڑا سا تکرار بھی ہو جائے تو کچھ حرج نہیں. جیسا کہ اس حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ تمام انسانوں کے تمام اعمال اور افعال جو کچھ بھی ہیں ان کا سیدھا ہونا اور صحیح ہونا موقوف ہے دل کے صحیح ہونا. اس کا حاصل یہ ہے تقویٰ کا جو پہلے عرض کیا تھا کہ دل میں ایک ٹھٹک پیدا ہو جائے, یہ دھیان رہنے لگے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی چلوں اور کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ کروں. یہ ایک احساس, یہ ایک خلش, یہ ایک کھٹک دل میں پیدا ہو جائے, اس کا نام تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ کو فضل و کرم سے ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دے. اس کو حاصل کرنے کے لیے, تقویٰ کو حاصل کرنے کے لیے چند طریقے ہیں, ان کا تھوڑا بیان کرنا مقصود ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق بیان کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. سارا دار و مدار یہ ہے کہ دل کا رخ سیدھا ہو جائے. اس وقت جو ہمارا دل ہے وہ اس کا رخ ہوا ہوا ہے دنیا کے منافع کی طرف, دنیا کے فائدوں کی طرف, لذتوں کی طرف اور نفسانی خواہشات کی طرف دل لگا ہوا ہے. دن رات اسی ادھیڑ بن میں دل چلتا رہتا ہے, کس طرح زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کر لوں, کس طرح زیادہ سے زیادہ مزہ آ جائے, کس طرح زیادہ سے زیادہ دولت مل جائے, مال دولت حاصل ہو جائے وغیرہ وغیرہ. تو دل کا رخ جو ہے وہ مڑا ہوا ہے دنیا کے منافع اور لذائذ لذتوں کو حاصل کرنے کی طرف. اس میں کہیں کمی آتی ہے, جو دل چاہ رہا تھا وہ پورا نہیں ہوتا تو رنج ہوتا ہے, صدمہ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے اور فکر ہوتی ہے کہ بھائی یہ تکلیف دور کر لوں اور یہ لذت حاصل کر لوں. تو رخ جو ہے وہ اس طرف ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگرچہ ہم لوگ نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں, رمضان آتا ہے تو روزے بھی رکھ لیتے ہیں, عمرے کو بھی چلے جاتے ہیں, حج بھی کر لیتے ہیں, لیکن یہ سارے کام جو ہیں یہ ایک عادت سی بن کر ہو رہے ہیں. الحمدللہ عادت پڑ گئی ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, نہ پڑتی تو کیا کر لیتے, بہت بلا ہوتی, وہ بھی نہ ہوتی تو بہت ہی سخت بلا کی بات تھی, مصیبت تھی, لیکن اللہ کا شکر ہے عادت پڑ گئی. لیکن اب عادت اس طرح پڑ گئی ہے کہ بھائی پانچ وقت نماز پڑھنی ہے, اگر مسجد میں جا کے پڑھنی ہے تو مسجد میں, گھر میں پڑھنی ہے تو گھر میں, بس وقت آیا اور چل دیے, دل کہیں, دماغ کہیں, تصورات کہیں, تخیلات کہیں, اور ایک مشین کی طرح اپنے ہاتھ اٹھا کر نیت باندھ لی, اور نیت باندھنے کے نتیجے میں ایک سوئچ چل گیا, سوئچ آن ہو گیا اور وہ مشین نے اپنے الفاظ جو رٹے ہوئے ہیں وہ نکالنے شروع کر دیے, اور خود بخود جب وہ ایک خاص حد پہ پہنچ گئے تو جھک گئے اور پھر کھڑے ہو گئے, پھر سجدہ کر لیا, پھر اٹھ گئے. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے, ہم نے چل کر اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لیں, یہی ہو رہا ہے کہ نہیں. الحمدللہ یہ بھی کوئی نعمت ہے, اس کی بھی ناقدری نہیں کرنی چاہیے, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے تو اس نے توفیق دے رکھی ہے, نہ ہوتی تو یہ بلا ہوتی, لیکن ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, فضل ہے اس کا, کرم ہے. لیکن اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ ایک عادت بن گئی ہے, اس کی وجہ سے دل میں جو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا ایک جذبہ ہونا چاہیے تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان ہونا چاہیے تھا, دھن ہونی چاہیے تھی, وہ مفقود ہے. जिसका नतीजा ये है कि नमाज तो पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उसकी नाकदरी नहीं कर रहा, वो भी अल्लाह का शुक्र है, पढ़ ली जैसी कैसी पढ़ ली, लेकिन जब निकले बाहर तो दामन झाड़ के निकले, यानी फिर कोई जब अगली नमाज का वक्त आएगा देखा जाएगा अब फिर दिमाग लगा हुआ है उसी दुनियावी काम धंधों की तरफ, दुनियावी मशागिल की तरफ, लज्जतों की तरफ, ख्वाहिशात की तरफ, खाने की तरफ, पीने की तरफ, कमाने की तरफ, उसी में लगा हुआ है, क्योंकि दोनों ध्यान नहीं है और बाहर जाकर गफलत तारी हो जाती है, तो उसका नतीजा यह है कि हलाल हराम भी एक हो जाते हैं, झूठ भी निकल जाता है, गीबत भी हो जाती है, बदनगरी भी हो जाती है, कान के गुनाह भी हो जाते हैं, जबान के भी हो जाते हैं, निगाह के भी हो जाते हैं, और मामलात के भी हो जाते हैं, माशरत के भी हो जाते हैं, परवाह नहीं होता, क्योंकि दिल का रुख वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ नहीं है, दिल का रुख हुआ हुआ है दुनियावी मुनाफे की तरफ, दुनियावी लज्जतों की तरफ, तो इस बात पे ध्यान ही नहीं रहता, लज्जत हासिल करना मकसूद है, ख्वाहिश पूरी करने मकसूद है, कर लो, कोई रुकावट नहीं, कोई ऐसा नहीं जो बात खींच ले, जो बात खींच कर रुख तब्दील कर दे, ऐसा नहीं, बल्कि बस चले जा रहे हैं गफलत की हालत, ये गफलत है जिसकी वजह से हम लोग गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं, झूठ बोल देते हैं, रिवत हो जाती है, बदनिगाही हो जाती है, वगैरह वगैरह। तो सारी बात है दिल का रुख पलटने की, कि दिल का रुख जो है वो पलट जाए, किस तरफ पलट जाए, इस तरफ पलट जाए कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम का पाबंद हूँ, जब मैं बाहर निकलूँ, घर में हूँ या घर से बाहर हूँ, बाजार में हूँ, कहीं भी हूँ, मैं अल्लाह तबारक व तआला को जवाबदेह हूँ और अल्लाह तबारक व तआला मेरा मुनइम हकीकी है, जिसने मेरे ऊपर नेमतों की बारिश की हुई है, उसका हक है कि मैं हर काम से पहले ये सोचूं कि ये उसकी मर्जी के खिलाफ तो नहीं होगा। जैसे कि पिछले मरतबा अर्ज किया था कि जैसे कोई शख्स किसी बड़े के पास जाए, साहिब इख्तदार के पास जाए, उसके महल में दाखिल हो, तो दाखिल होता है तो हिचक जाता है कि भाई कहीं जा रहा हूं, कोई ऐसा हो मेरी कोई हरकत आदाब के खिलाफ हो जाए। अपने किसी बड़े के पास जाते हो जिसका दिल में एहतराम हो, जिसकी अजमत हो दिल में, बाप के पास जाओ, उस्ताद के पास जाओ, शेख के पास जाओ, तो कुछ फर्क होता है नहीं दिल में, कोई छिटक पैदा होती है कि नहीं होती, या वैसे ही बेपरवाही के आलम में लाउबाली जैसे पहले जा रहे थे वैसे चले जाते हो, कुछ दिल में छिटक होती है कि भाई इसके सामने जा रहा हूं कोई ऐसी हरकत ना हो जाए जो इसको नागवार गुजरे, तो उसके नतीजे में जरा सा आदमी छिटक जाता है, और जब तक उस बड़े के सामने मौजूद रहेगा उस वक्त तक इतना आजाद नहीं होगा, बल्कि दिल पर एक बोझ रहेगा कि हाँ भाई किसी बड़े की निगाह में हूं, कोई काम गलत ना हो जाए। यही बात अगर हमें अपने अल्लाह ताला अपने फजल व करम से अपनी जात के बारे में आगा फरमा दे कि हर वक्त तसव्वुर ये रहे कि मैं उस बड़े की निगाह में हूं, तो बस वही तकवा हासिल है। तो दिल का रुख जो है वो इस तरफ से हटकर उस तरफ हो जाएगा, फिर भी दुनिया के काम बंद नहीं होंगे, खाना पीना नहीं रुकेगा, जायज लज्जतें खत्म नहीं होंगी, फिर भी खाना कमाना जारी रहेगा, फिर भी अपनी जरूरियात जिंदगी इंसान पूरी करेगा, लेकिन फर्क यह होगा कि उस वक्त तो सारा ध्यान इसी तरफ था और अब ध्यान दूसरी तरफ है, और उसी ध्यान के मातहत आदमी ये काम अंजाम दे रहा है, तो जमीन और आसमान का फर्क हो जाएगा। और बुजुर्गों की सोबत में जाकर यही चीज हासिल होती है कि वो दिल का रुख जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ फेर देते हैं, उसके नतीजे में आदमी को तकवा हासिल हो जाता है। تو دل کے رخ کو پھیرنے کی ضرورت ہے. وہ رخ کیسے پھیرے؟ اس کی چند تدبیریں ہیں, وہ میں ایک ایک کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے صحیح بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. ایک بات یہ ہے جس کو ہم لوگوں نے بالکل چھوڑا ہوا ہے, تقریباً چھوڑا ہوا ہے. قرآن نے جگہ جگہ اس کا حکم دیا, قرآن کریم میں احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تاکید فرمائی ہے. جس کو کہتے ہیں فکر, ایک ہوتا ہے ذکر, ذکر تو ہے زبان سے ذکر کیا, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر مثلا, یہ ذکر ہے. ایک فکر ہے, فکر کے معنی کیا ہے؟ سوچنا. کاہے کو سوچنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو, اس کے جلال کو, اس کے جمال کو, اس کی قدرت کو, اس کی رحمت کو, اس کے انعامات کو سوچتے رہنا, یہ اس کو کہتے ہیں فکر. اور قرآن کریم نے اس کی کئی جگہ پر اس کی اہمیت بتلائی ہے. فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. فرمایا کہ اللہ, یہ جتنی آسمان و زمین کی تخلیق ہے, اللہ تعالیٰ نے آسمان پیدا کیا, زمین پیدا کی, آسمان بھی کئی کئی آسمان پیدا کیے, زمین پیدا کی, اجرام فلکیہ پیدا کیے, اس میں بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے, لِأُولِي الْأَلْبَابِ, عقل والوں کے لیے. سر عقل والوں کی آگے تعریف کی, عقل والے کون؟ آج تو عقل والے, اگر پوچھو بھائی عقل والے کون ہے, کہتے ہیں جو بہت زیادہ ذہین ہو, زیرک ہو, چالاک ہو, حاضر جواب ہو, اپنے کام کو آسانی سے نکالنے والا ہو, وہ عقل مند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں, عقل والے وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا, جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے بھی اور بیٹھے بھی, وعلی جنوبہم اور لیٹ کر بھی. اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں بھی, بیٹھنے کی حالت میں بھی, اور جب اپنے پہلوؤں پر لیٹتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, اور سوچتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بارے میں, سوچتے رہتے ہیں. اور جب سوچتے ہیں تو سوچنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جتنا سوچتے ہیں بے اختیار زبان سے یہ بات نکلتی ہے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے ہمارے پروردگار آپ نے یہ ساری کائنات ایسی بے فائدہ پیدا نہیں کر دی ہے, بے مقصد پیدا نہیں کر دی ہے. سبحانک فقنا سبحانک, اس سوچنے کے نتیجے میں خود بخود یہ دل میں بات آتی ہے کہ سبحان اللہ کیا کائنات پیدا کی ہے, فقنا عذاب النار, تو ہمیں اب جہنم کی آگ سے عذاب سے ہمیں بچا. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل والا اس کو قرار دیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق پر, سماوات و ارض, آسمان و زمین کی تخلیق پر غور کرتا ہو, سوچتا ہو, سوچ بچار کرتا ہو, وہ ہے عقل والا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور کرتا ہے, سوچتا ہے, تو پھر کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے بھی اللہ جل جلالہ کا ذکر کرتا ہے, اس کو یاد رکھتا ہے. وہ ہیں عقل والے, وہ ہیں عقل والے کہ جو جن کے اوصاف یہ ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے تو تہجد کی نماز سے پہلے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر یہ آیات کریمہ تلاوت فرمایا کرتے تھے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. یہ تلاوت فرماتے ہیں. کیا بتلا رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کہ اللہ کے بندو ذرا سوچو, جس کائنات میں تم جی رہے ہو, جس سے تمہاری ضروریات پوری ہو رہی ہیں, جس میں تم سانس لے رہے ہو, ذرا ان کے اوپر تھوڑا سا غور تو کر لیا کرو. یہ کہاں سے آ گئی یہ کائنات, یہ جن چیزوں سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو کیسے پیدا ہو گئی ہیں, ان پر غور کیا کرو. ہوتا یہ ہے کہ جب سے پیدا ہوئے اور بچے تھے, پھر جوان ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, لیکن صبح ایک منظر روزانہ نظر آتا ہے, سورج نکلتا ہے, سفر کرتا ہے, ڈوب جاتا ہے, دن ختم ہو جاتا ہے, رات آ جاتی ہے, چاند نکل آتا ہے, ستارے نکل آتے ہیں, پھر سورج نکل آتا ہے. یہ منظر روز آنکھیں دیکھ دیکھ کر عادی ہو گئی ہے, تو کوئی اچمبا معلوم نہیں ہوتا. حالانکہ ذرا غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا یہ نظام بنایا ہے. جگہ جگہ فرماتے ہیں بھائی, یورج اللیل فی النہار یورج النہار فی اللیل, اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں, دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں. ابھی سوچو تو صحیح کیسے ہو رہا ہے یہ. وہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن اور رات کا نظام پیدا کیا ہے. اگر ایسا ہوتا کہ دن ہی دن ہوتا, رات نہ آتی, تو مصیبت ہو جاتی. سونا تمہارے لیے سونا ایک ضرورت ہے, وہ سونا مشکل ہو جاتا. تمہیں نیند کے لیے اندھیرے کی ضرورت تھی, وہ پیدا کرنا تھا. اگر رات ہی ہوتی, صرف رات ہی رات ہوتی, دن نہ ہوتا, تو کام کیسے چلاتے. قرآن کہتا ہے کہ ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ. اگر اللہ تعالیٰ سارا دن ہی دن کرتے, تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے واسطے رات پیدا کرتا جس میں تم سکون حاصل کرتے. اور ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء. اگر رات ہی رات ہوتی, تو کون تھا جو تمہیں روشنی دیتا جس روشنی کے اندر تم اپنے کام انجام دیتے. اب افلا تبصرو, کیا ہوا آنکھیں نظر نہیں آ رہا تمہیں یہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خاطر پیدا کیا ہے, دن بھی پیدا کیا اور رات بھی پیدا کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں مناظر. میں ایک مرتبہ دنیا کے بالکل شمالی علاقے میں چلا گیا تھا, اسکینڈینیویا کے علاقے میں, تو وہاں آبادی تو تھوڑی ہے, لیکن وہاں یہ ہوتا ہے کہ دو دو تین تین مہینے تک سورج غروب نہیں ہوتا, دن ہی رہتا ہے. تو تین دن میں نے ایسے گزارے کہ جس میں سورج غروب نہیں ہوا, دن ہی دن رہا. آیا سورج, آیا نیچے اور آ کر, اور پھر اس نے پھر اوپر چڑھنا شروع ہو گیا, غروب ہی نہیں ہوا. ایسا وقت زیادہ سے زیادہ وقت ایسا رہتا ہے جیسا کہ مغرب سے کچھ پہلے کا وقت ہوتا ہے. تو تین دن ایسے گزارے. اب آدمی سونا چاہتا ہے مگر اندھیرا نہیں ہے, تو زبردستی کھڑکیوں کے اوپر پردے ڈال کر, کھڑکیاں بند کر کے زبردستی اندھیرا پیدا کیا, اور تب جا کر سونے کا موقع ملا, نیند آئی. تو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ دیکھو, اگر یہ ساری دنیا میں, یہ چھوٹے سے علاقے میں یہ معاملہ ہے, بلکہ ایک علاقہ ایسا ہے جہاں چھ مہینے کی رات ہوتی ہے, چھ مہینے کا دن ہوتا ہے قطبین کے پاس, لیکن آبادی کوئی نہیں ہے وہاں پر. وہاں یہ دکھا رہے ہیں کہ اگر یہ بتاؤ یہاں ہوتا تمہارے ساتھ یہ معاملہ, اس جگہ کہ دن ہی دن ہوتا, رات نہ آتی, رات ہی رات ہوتی, دن نہ آتا, تو کیا عالم ہوتا تمہارا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں طرف سوچو تو صحیح, کس نے یہ نظام بنا دیا ہے؟ یہ سورج اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دیا ہے, اس طرح اس کو مسخر کر کے, سخر لکم الشمس والقمر, سورج اور چاند کو تمہارے کام پر لگا دیا ہے, تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. کس طرح کر دیا ہے کہ اتنی زبردست حرارت والا جسم جس میں آگ بھڑک رہی ہے, اس کو ऐसी जगह पर रखा है कि अगर उस जगह से जरा भी ये ज्यादा करीब आ जाए तुम्हारे, उनको भस्म कर दे जलाकर, और अगर जरा दूर हो जाए तो सर्दी की वजह से तुम फिटर कर मर जाओ। ऐसे मुनासिबत और तवाजुन के साथ उसको इस जगह पर रखा है अल्लाह तबारक व तआला ने कि तुम्हें जरूरत के वक्त उसकी हरारत भी पहुंचे, गर्मी भी पहुंचे, और इतनी गर्मी भी ना हो कि तुम्हें जला दे, और इतनी ठंडक उसके दूर होने से इतनी ठंडक भी ना हो कि जिसकी वजह से घिटर कर मर जाओ। इस तवाजुन के साथ ऐसी जगह पर उसको कायम फरमाया है सूरज को, और एक वक्त मुकर्रर पर निकलता है, एक वक्त मुकर्रर पर गुरूब होता है। इस तरह का निजाम बना दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने उसको। जरा भी ये सूरज अगर जमीन सूरज के जरा करीब आ जाए और थोड़ा सा करीब आ जाए तो क्या हशर हो, पूरी जमीन के लोग जलकर मर जाएं। लेकिन अल्लाह ताला ने तवाजुन कायम रखा, वो तवाजुन बिगाड़ता नहीं। जितना फासला सूरज और जमीन के दरमियान अल्लाह ताला ने रख दिया है वो इब्तदाए आफरीनिस से उतना ही फासला चलाता है, उसमें कोई कमी बेशी नहीं है। ये किसने किया है, किसने किया? वो सूरज की किरणें तुम्हें फायदा पहुंचाती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। तुम्हारी खेतियां उससे पकती हैं, तुम्हारे दरख्त उसकी वजह से फल देते हैं, तुम्हारी नशो नमा उसकी वजह से होती है, तुम्हारे जिस्म को ग़िज़ा पहुंचाते हैं। कहते हैं विटामिन डी अगर कम हो जाए तो धूप में बैठो जाते तो धूप से तुम्हारे जिस्म को विटामिन डी मिलेगा। तो वो सूरज तुम्हें तुम्हारी जरूरियात मुहैया कर रहा है, तुम्हारी खेतियां पका रहा है, तुम्हारे फल पका रहा है। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला, और उसकी अगर बराह रास्त किरणें तुम पर पड़ती तो उसके अंदर तुम्हें नुकसान हो सकता था। एक गिलाफ लगा दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज की और तुम्हारे दरमियान, जो उसकी रोशनी को उसकी किरणों को छान छान कर तुम्हारे पास भेजता है। वरना बराह रास्त किरणें तुम उसके बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा कर दिया है सूरज। तो कभी सोचा, कभी गौर किया कि ये कितनी बड़ी अजीम नेमत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह कुरान करीम तवज्जो दिला रहा है कि लशम तु यंबगी लहा अन तुद्रिक अल-क़मर वल-लैल साबिक़ अन-नहार वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। ये सब आपस में एक दूसरे के खिलाफ एक ऐसा निजाम बना दिया है कि सरे मुंह फर्क नहीं आता। जमीन है वो अपने मदार पर गर्दिश कर रही है और उसके अंदर कोई फर्क नहीं आता। पता नहीं, मैंने एक जमीन के माहिर, तबकातुल अर्ज के माहिर, एक मिस्र के साहब हैं, उनका मजमून पढ़ा था कि जो सुनामी आया था, यानी ये जो तूफान आ गया था, इतना बड़ा तूफान, एक मौज, सिर्फ एक मौज, उसने मुल्कों के मुल्कों को तहोबाला कर डाला। तो उसका कहना यह था कि ये जमीन की रफ्तार जो है, जिस रफ्तार से जमीन गर्दिश करती है उसमें एक सेकंड के कुछ सौवें हिस्से का फर्क आ गया था। एक सेकंड के सौवें हिस्से की रफ्तार में, उसकी रफ्तार में कुछ कमी आई जिसके नतीजे में सुनामी खड़ा हो गया, जिसने तबाही मचा दी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारा निजाम इस काम के लिए बनाया हुआ है। कुरान कहता है कि खुदा के बंदो सोचा करो कभी, जब दिन से फायदा उठा रहे हो तो सोचो किसने पैदा किया, जब रात से फायदा उठा रहे हो तो सोचो किसने पैदा की, और इस फिगर इस सोच को अपने दिलो दिमाग के ऊपर तारी करो, और उसके नतीजे में तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला का इजराक हासिल होगा। अपने जिस्म पर गौर करो, कुरान कहता है फी अनफुसिकुम अफला तुबसुरून, अपनी जानों पर गौर करो, तुम्हारा सर, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान, तुम्हारी नाक, तुम्हारा मुंह, एक एक चीज ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ दलालत कर रही है, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला, रहमत कामिला के दलील है। इसको सोचा करो। ये जो हर वक्त फजूल बातें सोचते रहते, कभी ये ख्याल आ गया, कभी वो ख्याल आ गया, तो उस ख्यालात का रुख تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات پر، اس کی تخلیق پر غور کرنے کے لیے موڑو. اور اس کا بہترین راستہ قربان جائیے، نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا کیا کہ یہ دعائیں بتا دی مختلف اوقات میں، دعاؤں کی جو تلقین فرمائی کہ صبح کو جب بیدار ہو تو یہ پڑھو، جب دن نکلے تو یہ پڑھو، رات کو مسجد میں جاؤ تو یہ پڑھو، غسلخانے میں جاؤ تو یہ پڑھو، وغیرہ وغیرہ. یہ در حقیقت اسی تفکر کو پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اسی سوچ کو پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے. ذرا تھوڑی سی تفصیل سے اس کو سمجھیے کہ مثلا حضور اقدس سورہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح کو اٹھو تو کیا پڑھو بیدار ہوتے ہو، کیا کہو؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. ہیں، چھوٹا سا جملہ ہے لیکن کیا معنی کے کائنات پوشیدہ ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی عطا فرمائی، موت دینے کے بعد زندگی عطا فرمائی. یہ الفاظ محض یہ منتر نہیں ہے، زبان سے منتر پڑھ لیا، مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا توجہ دلا رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف کہ جب بیدار ہو صبح کو تو یہ سوچو کہ درحقیقت یہ موت، یہ نیند جو تھی، یہ نیند بھی ایک طرح کی موت تھی، آدھی موت. قرآن کریم نے اس حقیقت کو واضح فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہ الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمی. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں ان کے موت کے وقت، پوری روح لے قبض کر لیتے ہیں، چلی جاتی ہے، بدن سے بالکل جدا ہو جاتی ہے. لیکن جو جن کو مرنا نہیں ہوتا تو ان کی روح کو بھی قبض کیا جاتا ہے. والتی لم تموت فی منامها، جن کو مرنا نہیں ہو، جو ابھی تک مری نہیں ہے، ان کی روح کو بھی ان کی نیند میں قبض کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی. یعنی جسم سے وہ روح تھوڑی دیر کے لیے ایک حد تک نکلتی ہے، اسی لیے وہ آدھی موت ہے کہ وہ نکلی. اسی وجہ سے جب سو جاتے ہو تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے دنیا میں، ساری دنیا سے غافل ہو گئے، بے خبر ہو گئے، سو گئے، تو آدھی موت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فیمسک التی قضی علیہ الموت، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما لیتے ہیں کہ ان کو اسی حالت میں موت دینی ہے تو اس کی روح کو پکڑے رکھتے ہیں اور مکمل طور پر قبض کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ سوتا ہی رہ جاتا ہے اور اسی میں انتقال ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو سوتے سوتے جن کا انتقال ہو گیا، نیند کی حالت ہی میں دنیا سے رخصت ہو گئے. صحابہ کرام میں بھی بہت سے واقعات ہیں اور بعد میں بھی اور نظر آتے ہیں کہ نیند کی حالت میں انتقال ہو گیا. لیکن جس کو فرماتا ہے ویرسل الاخرى، یعنی جس کو موت دینی نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس کی روح کو پھر دوبارہ واپس بھیج دیتے ہیں اور بھیجتے الى اجل مسمى، ایک معین میعاد تک. یہ نہیں کہ بس چھٹی ہو گئی اب ساری زندگی زندہ رہیں گے، ساری یعنی قیامت تک زندہ رہیں گے یا اس کے بعد تک زندہ رہیں گے، نہیں، الى اجل مسمى، ایک معین میعاد تک اللہ تبارک و تعالیٰ رکھیں گے. تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں جب بیدار ہو جاؤ نیند سے تو یہ کہو کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، کہ شکر ہے اللہ کا کہ ہمیں مرنے موت دینے کے بعد بھی پھر زندگی عطا فرما دی. یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ ذرا اس وقت سوچو کہ یہ جو میں سو رہا تھا یہ آدھی موت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو میرے لیے دوبارہ جو مجھے زندگی عطا فرما دی، نیا دن مجھے مل گیا زندگی کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, اس کا شکر ادا کرو. تو دعا صرف یہ نہیں کہ زبان سے پڑھ لی, بلکہ تھوڑا سا دھیان سے پڑھو. تو واقعتاً میں سویا تھا, ہو سکتا تھا کہ سوتے سوتے ہی مر جاتا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے بیدار کر دیا اور نئی زندگی عطا فرمایا. یہ دعا بتا رہی کہ سوتو, سوچ کے, اور جب سو رہے ہو تو سوتے وقت جو دعا تلقین فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اللہم بسمک اموت واحیا, اللہ آپ ہی کے نام پر مروں گا, آپ کے نام پر ہی زندہ ہوں گا. اور ایک حدیث میں اس کی مزید وضاحت فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ذرا تفصیلی دعا تلقین فرمائی, اللہم انت خلقت نفسی وانت توفاها لك مماتها ومحياها ان احييتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وان امتها فاغفر لها وارحمها. کہ یہ دعا کرو سونے سے پہلے, کیا دعا کرو کہ اللہ انت خلقت نفسی وانت توفاها, آپ ہی نے میری روح پیدا کی ہے, آپ ہی اس کو موت دیں گے جب دیں گے, لك مماتها ومحياها اس کی زندگی موت سب آپ کے قبضے میں ہے, اور ان احییتھا اگر میں اب سو رہا ہوں سونے کے بعد آپ دوبارہ زندگی دیں مجھے, تو فصلھا بما تحفظ به عبادک الصالحین, تو میری اس روح کی, میری اس جان کی ایسی حفاظت کیجئے جیسے کہ نیک بندوں کی آپ حفاظت کرتے ہیں. کیا مطلب کہ دنیاوی مصائب سے بھی حفاظت کیجئے اور گناہوں سے بھی حفاظت کیجئے, معصیتوں نافرمانیوں سے بھی حفاظت کیجئے, وہ حفاظت کیجئے. وَإِنْ عَمَتْتَهَا اور اگر کی حالت میں مجھے موت دیں گے, فَغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا تو میری مغفرت فرمائیے, مجھ پر رحم فرمائیے. یہ سوتے وقت تلقین فرمائی کہ یہ کہا کرو, جب اٹھو تو یہ کہو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور, کہ اللہ نے ہمیں دوبارہ زندگی دے دی, اور پھر ایک جملہ چھوٹا سا یہ کہہ دیا کہ الیہ النشور, اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے پھر آخر کار. تو جو بندہ رات کو سوتے وقت یہ دھیان کر کے سو رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ مجھے وہ موت دے دے, ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے زندگی دے دے, اور دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کر رہا ہے کہ اللہ اگر موت دے تو مغفرت کر دیجئے گا, اور اگر زندگی دے تو پھر میری حفاظت کیجئے گا کہ جب زندگی کے اندر میں کاروبار زندگی میں داخل ہوں تو میں آپ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کروں. بس سوتے وقت یہ کر رہا ہے, یہ دھیان کر رہا ہے, اس وقت یہ شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ آپ نے موت کے بعد مجھے زندگی عطا فرما دی, البتہ مجھے یہ دھیان ہے کہ الیہ النشور, ایک دن آپ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. جو بندہ سوتے وقت یہ کر رہا ہے دھیان سے اور اس کے وقت یہ کر رہا ہے دھیان سے, تو اس کی سوچ کا رخ مڑا کہ نہیں مڑا, کہ پہلے غفلت کی حالت میں سو جاتا تھا, غفلت کی حالت میں اٹھ جاتا تھا, نہ سونے کا پتا, نہ سونے کا پھر اتنا پتا ہے کہ بھائی نیند آئے گی اور میں غافل ہو جاؤں گا اور ذرا آرام ملے گا اور تھکن دور ہوگی, اللہ اللہ خیر اللہ, بس اس کے علاوہ آگے کچھ نہیں. اور جب اٹھا تو ایسے ہی بڑبڑاتا ہوا اٹھ گیا کہ اٹھوں گا جا کے اپنا کھانا کھاؤں گا کماؤں گا, یہی دھیان آ رہے ہیں. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیان موڑ دیا سوتے وقت بھی اٹھتے وقت بھی, کہ ذرا یہ دھیان سے اس بات کے تھا, تو یہ دھیان پیدا کیا. پھر جب جانے لگا مسجد کی طرف روانہ ہوا, وضو کیا, وضو کی بھی دعائیں, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, دعا وضو سے فارغ ہوا بلکہ اور اس سے بھی پہلے استنجا کو جانے لگا, تو اللہم اعوذ بک من الخبوث والقبائل, فارغ ہوا تو الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی, یہ محض منتر نہیں ہے, یہ سوچ کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ شکر ہے آپ کا کہ میری مجھ سے گندگی دور کر دی. اس کے نتیجے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عین بیت الخلاء کی حالت میں, گندگی کی حالت میں, قابل نفرت حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان موڑ دیا. کیا بول دیا کہ یہ اگر نجاست میرے پیٹ میں رہتی اور باہر نہ نکلتی تو کیا عالم ہوتا میرا. اب دیکھو اگر دو چار دن قبض ہو جائے اور نجاست باہر نہ نکلے تو کیا بےتابی کا عالم ہوتا ہے, کیا بے چینی کا عالم ہوتا ہے انسان کا. تو لیکن چونکہ اللہ تعالی نے دے رکھا ہے مفت یہ سلسلہ, اگر کبھی بند ہو جائے تو جا کے دیکھو ہسپتال میں داخل ہونا پڑتا ہے, انیما لگانا پڑتا ہے, کبھی پھر آپریشن کرنے تک کی نوبت آ جاتی ہے. لیکن روز پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ گندگی اللہ تعالیٰ اس طرح نکال رہے ہیں آٹومیٹک طریقے سے, تمہیں کچھ پتہ نہیں کیا کھایا تھا اور اسے جا کر تمہارے جسم میں کیا عمل کیا, سب کچھ کھا گئے علم غلم اور محض اپنے زبان کا مزہ لینے کے لیے, اب ذائقہ حاصل کرنے کے لیے الا بلا سب کچھ کھا لی. اب پتہ نہیں اندر جا کے کیا کرے گی. اللہ نے اندر ایک نظام ایسا بنا رکھا ہے کہ اسی غذا سے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے کارندے اپنے بنا رکھے ہیں, ایسے پرزے لگائے ہوئے ہیں کہ اسی سے خون بن رہا ہے, اسی سے جسم کو قوت حاصل ہو رہی ہے, اسی سے بال نشو نما پا رہے ہیں, اسی سے ناخن بڑھ رہے ہیں, اسی غذا سے سب کچھ ہو رہا ہے, اور جو فضلہ ہے اس کو خود بخود آٹومیٹک طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے نکالنے کا راستہ نکال دیا. وہ اگر آٹومیٹک راستہ نہ ہو تو دیکھو کیا حشر بنتا ہے, کیسی تھیلیاں لگتی ہیں اور کس طرح آدمی پریشان ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالی نے خود بخود, تو حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب نکلو فارغ ہو کر تو ذرا دھیان کرو کہ یہ مصیبت تھی تمہارے پیٹ کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح نکال دی. الحمدللہ الذی اذهب عن الاذى وعافانی, اللہ اے اللہ شکر ہے اللہ کا جس نے مجھ سے یہ گندگی دور کر دی اور مجھے عافیت عطا فرمائی. دھیان دیا نا, دھیان دیا کہ جو بندہ دھیان دے کر یہ کہہ رہا ہے اس کا رخ موڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. مسجد کو چلا تو حضور فرماتے ہیں کہ جب مسجد کو جاؤ فجر کے وقت تو کیا دعا کرو, اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا, اللہ مجھے قلب میں بھی میرے نور عطا فرما دے, میرے آنکھوں میں بھی نور عطا فرما, میرے کان میں بھی نور عطا فرما, میرے دائیں بھی نور, میرے بائیں بھی نور, میرے اوپر بھی نور, میرے نیچے بھی نور, ہر طرف نور ہی نور دے دے. دعا مانگ, یہ دعا تلقین. تو فرمایا کہہ رہا ہے کہ جب جا رہا ہے نا فجر کی نماز کے لیے تو اندھیرا سا ہوتا ہے, جھٹ پٹا ہوتا ہے, تو اس کی مناسبت سے یہ دعا تلقین فرمائی کہ نور ہی نور عطا فرما دے. اور آخر میں یہ جہاں تک فرمائی اللہم وجعلنی نورا, مجھے بھی نور بنا دے, مجھے بھی نور, مجھے بنا, مجھے سب نور بنا دے. یہ دعا کرتا ہو جائے, یہ کیا دھیان کہ یہ تاریکی جو پھیلی ہوئی ہے میرے چاروں طرف, اس تاریکی کو دور کرنے والی ذات ایک ہی ہے, اسی کی طرف مجھے رجوع کرنا ہے, اسی سے مجھے نور مانگنا ہے, اور وہ نور ایسا جو میرے قلب کو منور کر دے, میرے جسم کو منور کر دے, میرے سارے وجود کو منور کر دے. دعا مانگ رہا, مسجد پہنچ گیا, کہو بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ مسجد میں جا رہا ہوں, مسجد میں عبادت کے لیے جا رہا ہوں, اس عبادت کے نتیجے میں آپ عام طور سے بندوں پر رحمت فرمایا کرتے ہیں, تو اے اللہ میرے لیے اس رحمت کے دروازے کھول دے جو آپ نے اپنے عبادت گزار بندوں کے لیے مقدر فرمائی. اللہم افتح لی ابواب رحمت, دھیان سے یہ دعا کرو اور سوچو کہ اگر یہ چھوٹی سی دعا قبول ہو جائے اللہم افتح لی ابواب رحمتک تو سارے دلدر دور ہو جائیں اور ساری دنیا کے خیرات حاصل ہو جائیں. دھیان, وہ دھیان ہے اصل مقصود, دھیان پیدا کرنا ہے. گئے نماز پڑھی, نماز پڑھ کے نکلے, نماز خود براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطے کے ذریعہ باہر نکلے, یا اللہ باہر نکل رہا ہوں बाहर निकल रहा हूं तो दुनिया भी काम में मसरूफ होगा, तो उसको आप जो कुछ भी मेरे दुनियावी काम है वो आपके फजल के बगैर अंजाम नहीं पा सकते। तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फजलिक, ऐ अल्लाह मैं आपका फजल चाहता हूँ कि अब जाकर मैं जिन कामों में लगूंगा तो आपके फजल करम से मेरे काम दुरुस्त हो जाएं। ये कहते हैं घर में जब दाखिल होने लगे, जब घर में दाखिल होने लगे तो अल्लाह इन्नी अस्अलुका खैरल मौलिक व खैरल मखरज बिस्मिल्लाह वलजना व बिस्मिही खरजना व अल्लाह रब्बिना तवक्कलना, कि अल्लाह मेरा मैं आप ही के नाम पर घर में दाखिल हो रहा हूं और अल्लाह ने कहा खैर मौलिक, तो मैं दाखिले की भलाई चाहता हूं कि जब अंदर जाऊं घर में तो अच्छा मंजर देखूं, अचानक कोई खराबी पैदा ना हो जाए, और खैर अल मखरज बाहर निकलूं तो भी अच्छी तरह निकलूं, आप ही के नाम से दाखिल हो रहा हूं आपके नाम से। ये सब क्या है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तल्कीन फरमाया कि ध्यान तफक्कुर जिसकी बात मैं कह रहा था, ये तफक्करून फी खल्क समावात वल अर्ज अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक्फालुहा, अपने दिल के ताले तोड़ो और दिल के ताले तोड़कर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे हो, उसकी तरफ रुजू करो, उसका ध्यान पैदा करो, इसकी गरज से ये दुआएं तल्कीन फरमाई जा रही है। खाने बैठ गए, खाना सामने आया, फरमाया कहो क्या कहो है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी कहना बाद में कहना, पहले जब खाना सामने आए तो दुआ मसनून यह है कि اللهم لك الحمد بما رزقتني من غير حول مني ولا قوة, اللهم لك الحمد بما رزقتني من غير حول مني ولا قوة, अभी खाना शुरू नहीं किया, खाना सामने आया है तो फरमा रहे कि अल्लाह आपके लिए आपका शुक्र है इस जो रिज़्क आपने मुझे अता फरमाया, मिन गैर हौली मिन्नी वला कुव्वा, मेरे अंदर ताकत नहीं थी, मेरे अंदर कुदरत नहीं थी कि मैं ये रिज़्क हासिल कर सकता, ये आपने अपने फजल व करम से मुझे अता फरमाया। क्या हुआ कि खाना आने पर ध्यान मोड़ लिया, जब तक कुछ फिक्र नहीं थी तो खाना आते ही दिमाग इस तरह हुआ था भाई लजीज खाना है, लज्जत हो रही है, लज्जत हासिल करेंगे, मजा आएगा, साइज पूरी होगी, भूख दूर होगी, यहां रुख मोड़ दिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है लज्जत उठाना बाद में, पहले उस मालिक का शुक्र तो अदा कर लो, उसकी तरफ मुतवज्जे तो हो जाओ, उसका एतराज तो कर लो कि ये मैं अपने कुव्वत बाजू से मैंने हासिल नहीं किया, ये अल्लाह तबारक व तआला की अता है, اللهم لك الحمد بما رزقتني من غير حول مني ولا قوه, अल्लाह शुक्र है इस आपने मुझे दे दिया, मेरी अंदर ताकत नहीं थी, कोई कहेगा जी ताकत तो थी, मैंने तिजारत की, मैंने मुलाजमत की, मेहनत की, उसके नतीजे में हासिल हो गया, अरे तिजारत किसने अता की और दुकान पर ग्राहक किसने भेजा और उस रुपए पैसे से जो तो हासिल हुआ वो मतलब की चीज तुम्हारे पास क्या तुम्हारी कुव्वत बाजू से आ गई, ये सब अल्लाह तबारक व तआला निजाम कारखाना ऐसा बनाया है कि हर एक की जरूरियात पूरी हो रही है, मिन गैर हौली मिन्नी वला कुव्वा, तो ध्यान मोड़ दिया, रुख मोड़ दिया, उस ध्यान का जो पहले सिर्फ खाने की लज्जत की तरफ मुतवज्जे हो रहा था अब अल्लाह ताला की अता की तरफ मुतवज्जे हो रहा है, ध्यान मोड़ा, फिर जब खाना शुरू करो तो कहो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके खाना शुरू करो, चलो खाओ लज्जत लो कोई बात नहीं, और खाने के बाद कहो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अत्अमना व सकाना व जालना मुस्लिमीन, जो मखनून अल्फाज हैं वो ये हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अत्अमना व सकाना व जालना मुस्लिमीन, आमतौर से ज़बानों पे चढ़ा होता है जालना मिनल मुस्लिमीन, तो ऐसी कहीं रिवायत में नहीं आता, किसी रिवायत में जो आया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अत्अमना وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ. تو ویسے من المسلمین بھی کہتے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو سنت مسنون الفاظ ہیں وہ یہ ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. کیا شکر ہے اللہ کا، تو اس نے ہمیں کھلایا بھی، اس نے ہمیں پلایا بھی، اور اس سب سے بڑھ کر ہمیں مسلمان بنایا. اگر کھاتے پیتے لیکن العیاذ باللہ اسلام کی دولت نہ ہوتی تو یہ کھانا عذاب تھا ہمارے لیے. یاکلون کما تاکل الانعام، چوپایوں کی طرح کھاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت عطا فرما کر اس کھانے کو ہمارے لیے نعمت بنا دیا، عبادت بنا دی. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. ہمارے حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ صدرہ فرمایا کرتے تھے کہ رزقنا ایک نعمت اور اطعمنا دوسری نعمت. رزقنا تو یہ کہ عطا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، ہے تو موجود لیکن بیماری ہو گئی، ڈاکٹر نے منع کر دیا، خبردار یہ چیز مت کھانا. تو رزقنا تو ہے، اطعمنا نہیں. جب بھوک ہی نہیں لگی تو رزقنا ہے، اطعمنا نہیں. تو رزق دینا ایک نعمت اور کھانے کی توفیق دینا دوسری نعمت. کتنے ہیں جن کا گھر بھرا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے، لیکن کھا نہیں سکتے، بیماری لگی ہوئی ہے، معدہ خراب ہے، پیٹ خراب ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ نعمت عطا ہو گئی، اطعمنا، اللہ آپ نے کھلا دیا، وسقانا وجعلنا مسلمین. تو کھانے کے وقت بھی دھیان موڑ دو. پھر کھانا اٹھنے لگا، کھانا اٹھنے لگا، کھا کے جو بچا کھچا تھا، برتن تھے، دسترخوان تھا، وہ اٹھنے لگا. دیکھو انسان کی کچھ نفسیات ایسی ہیں کہ جب تک کھانا تازہ تازہ چنا ہوا تھا آنکھوں کے سامنے، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، تو بڑی رغبت معلوم ہو رہی تھی کھانے کی طرف، بڑا اشتیاق تھا، بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے آدمی اس کی طرف جا رہا تھا، بڑھ رہا تھا، ہاتھ بڑھا رہا تھا، کھا رہا تھا، کھا لیا، پیٹ بھر گیا، اب مزید کھانے کی گنجائش نہیں رہی، مزید کھانے کا شوق ختم ہو گیا. تو وہی کھانا جس کی طرف اتنی رغبت تھی، اتنا اشتیاق تھا، وہی کھانے سے نفرت ہونے لگی. بھائی ایک لقمہ اور کھا لو، اس سے آدمی جو ہے وہ اپنا منہ بنائے گا کہ نہیں نہیں اس نفرت کی چیز آئی، اب یہ کھانے کے لائق نہیں ہے، اس کے اس کو دیکھ کے بھی طبیعت خراب ہو رہی ہے. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی طرف ذوق شوق تھا، نعمت تھی، اور اس کی طرف اس کا بڑی قدر ہو رہی تھی، اور جب پیٹ بھر گیا، پیٹ کا ایندھن بھر گیا، تو وہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت جو ہے اس کی طرف سے نفرت کا اظہار ہونے لگا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائی، جب دسترخوان اٹھنے لگے تو کیا کہو؟ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنه، غیر مکفی ولا مکفور ولا مودع ولا مستغنا عنه. اللہ یہ ہم دسترخوان اٹھا تو رہے ہیں لیکن اس وجہ سے نہیں کہ ہم اس کے محتاج نہیں، پھر عادت ہوگی ہمیں دوبارہ کبھی نہ کبھی. ولا مودع، ہمیشہ کے لیے رخصت کرنے کے لیے نہیں، اس کو ایک مرتبہ پھر آئے گا، پھر ضرورت پیش آئے گی، پھر بھوک لگے گی، پھر ہمیں اس کی حاجت ہوگی. ولا مکفور، اور نہ ہم اس کی ناشکری کی وجہ سے اٹھا رہے ہیں. ولا مستغنا عنہ، نہ اس وجہ سے اٹھا رہے ہیں کہ بے نیاز ہو گئے آپ کے اس عطا سے. یہ تلقین فرمائی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک لمحے پر، ایک ایک قدم پر، کیا انسان کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے کلمات تلقین فرمائے، یہ تاکہ دھیان دو اس بات کی طرف کہ یہ کھانا جس کی طرف تم اپنے پیٹ کی خواہش کی وجہ سے رغبت کر رہے تھے، اب اس سے تمہیں نفرت ہونے لگی ہے. ارے وہ بھی اللہ کی عطا تھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور اسے نفرت نہیں کرنی چاہیے، اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اس سے بے نیازی نہیں اختیار کرنی چاہیے. یہ رخ موڑ دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ کھائے بے ترتیبی سے، और खा के उठ गए, ना इस बात की परवाह कि क्या बचा है क्या नहीं बचा। फरमाया कि प्लेट साफ कर लो, उसको गंदा ना छोड़ो, और जो चीज बच गई है उसको जितना हो सके, अल्लाह ताला की नेमत है, किसी भी मखलूक के काम आ जाए उसको जाया ना करो, ताकि अल्लाह ताला की नेमत की नाशुक्री ना हो। तो ये तल्कीन फरमाकर गैर मकफूजिन वला मुद्दाइन वला मुस्तगना नाज वला मकफूरिन वला मुस्तगना नाज, ये ध्यान मोड़ दिया, रुख मोड़ दिया। इनका सवारी पे सवार हो गए कहीं जाने के लिए, नहीं बल्कि निकले घर से किसी काम के लिए। तो फरमाया कहो, क्या कहो? बिस्मिल्लाह व तवक्कल अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बाहर निकल रहा हूं अल्लाह के नाम पर निकल रहा हूं और अल्लाह ही पर भरोसा करके निकल रहा हूं। क्या भरोसा? कि जिस काम के लिए जा रहा हूं उस काम के होने के मारे में अल्लाह पर भरोसा है, असबाब पर नहीं। असबाब जरूर इख्तियार करूंगा, लेकिन असबाब कभी धोखा दे जाते हैं, कभी उनसे नतीजा हासिल नहीं होता। जो कुछ होगा वो अल्लाह जल्ला जलालहू के फजल व करम से होगा, उस पर भरोसा करके निकल रहा हूं। बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और किसी चीज की भी किसी में कोई ताकत नहीं, अल्लाह ही की तौफीक से होगी। ध्यान मोड़ दिया। पहले जब निकल रहे थे तो ध्यान इस तरफ था कि भाई जल्दी से बाहर निकलूं, कोई सवारी मेरे मंजिल तक पहुंचूं, अपना काम करूं, बस ये ध्यान था, अल्लाह ताला की तरफ ध्यान नहीं था। सरकार ने ध्यान मोड़ दिया, यह कहकर सवारी पे सवार हुए तो क्या, सुभान अल्लाह जी सखर लना हादा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वइन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। यानी कि गफलत के आदमी सवार हुए कि या अल्लाह सुभान रजी सखर, पाक है वो जात जिसने ये सवारी हमारे लिए मुजक्कर कर दी। वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, हमारे बस में नहीं था इसको काबू में लाना। अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से ऐसा निजाम बनाया कि सवारी हमारे लिए कारामद हो गई। ध्यान मोड़ दिया, रुख मोड़ दिया उस सवारी के बाद, ठीक है सवारी करो। तो कहते हैं और सवारी करने के बाद जब मंजिल पर पहुंचो उतरने लगो तो रब्बी अंजिलनी मुंजलम मुबारकन व अंत खैरुल मुंजलीन, अल्लाह जिस मंजिल पर जा रहा हूं तो एक बरकत वाली मंजिल हो और आप ही हैं जो बरकत वाली मंजिल पर अच्छी तरीके से उतारने वाले हैं। रुख मोड़ दिया, बिस्तर पर गए रात को तो अल्लाह बिस्मि का मुंह तो आया इलाके, तो कदम कदम पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआएं तलकीन फरमाकर हमारा जहन का ख्याल का सोच का रुख मोड़ा है। तो ये मसनून दुआएं जो है ये मामूली बात नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला ने हम पर रहमत की वजह से इनको फर्ज नहीं किया, फर्ज नहीं किया तो भाई तुम्हारे जिम्मे वाजिब है जरूर, क्योंकि अगर इसमें कहीं भी कोताही हो जाती तो ऐसा होता जैसे नमाज छोड़ने का गुनाह होता है, ऐसा बवाल होता। फर्ज नहीं किया अल्लाह ताला ने, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत करार दिया और करने पर सवाब और न करने पर कहते। अब मैं आपको बताऊं ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना, तो बालाकात इल्म भी आदमी को भटका देता है। तो जब हम पढ़ते थे, बचपन की बात बता रहा हूँ, अपने 10-12 साल उम्र होगी, तो वहाँ ये पढ़ा कि भाई नफिल जो होता है, नफिल के माना यह है कि उसके करने से सवाब होता है और न करने से कोई गुनाह नहीं होता, समझा? करने न करने से कोई यानी पकड़ नहीं है, अगर नफिल आदमी इबादत नफली न करे तो कोई पकड़ नहीं है। तो वो सब की बात बता रहा हूँ, दिमाग में उस वक्त ये आया कि जब कोई पकड़ नहीं तो क्या फायदा अपने आप को, यानी क्या जरूरत है अपने आप को इस मुशक्कत में डालने की। तो कोई अगर नफली पढ़ने की बात करता तो दिल में ये बात आती है कि भाई जब कोई वाजिब नहीं, फर्ज नहीं, कोई पकड़ नहीं, तो चुप अपने आप को मुशक्कत में डाले, गुजारो जिंदगी जैसे गुजरे, ये दिमाग में आता। तो बाद औकात इल्म भी, अच्छा जो आदमी होता है ना वो आम ही आदमी जिसने, जिसको ये पता नहीं कि फर्ज किसे कहते हैं और वाजिब किसे कहते हैं और सुन्नत किसे कहते हैं और नफिल किसे कहते हैं, उसने तो बचपन में ये पढ़ा कि जी ईशा में 17 रकअतें होती हैं, है ना, तो उसको ये फर्ज वाजिब सुन्नत की पता नहीं, वो 17 पढ़ेगा, समझे आपको, इसलिए कि उसको पता नहीं है कि नफिल क्या होता है, फर्ज क्या होता है, वाजिब क्या होता है। और हम जैसे मौलवी जो हैं उनको पता है कि ये फर्ज है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है, ये नफल है, तो भाई जो फर्ज वाजिब है वो कर लो और जो चलो ज्यादा से ज्यादा सुन्नत मौकदा कर लो, बाकी नफले पढ़ने की क्या जरूरत, जबकि उसमें कोई उसके ऊपर पकड़ नहीं, ये दिमाग में आ जाती है बात। तो ये बड़ी बड़ी ही महरूमी की बात। अरे फराइज मेरे हजरत फरमाया करते थे, फराइज अल्लाह ताला की अजमत का हक है और नवाफिल अल्लाह ताला की मोहब्बत का हक है, अल्लाह ताला की मोहब्बत का हक है नवाफिल, यानी एक ताल्लुक होता है कानूनी और एक होता है मोहब्बत वाला ताल्लुक। तो फराइज और वाजिबात पर इक्तफा करो तो कानूनी हक अदा कर दिया तुमने, जैसे मसलन मियां बीवी का ताल्लुक है तो मियां के ऊपर फर्ज है कि वो नफका फराहम करे बीवी को, है ना, तो अब अगर कोई शख्स नफका फराहम करने पर भाई ये तो फर्ज है, ये तो मैं अदा कर रहा हूँ, बाकी ना कभी उससे हंस के बोले, ना कभी उससे अच्छी तरह बात करे, ना उसके साथ उसकी कोई दिलजोई करे, तो ये खुश कानूनी ताल्लुक उसने कायम कर रखा है जिससे कभी भी जिंदगी खुशगवार नहीं हो सकती। लेकिन अगर कोई खुशगवार जिंदगी है तो वो कानूनी ताल्लुक से आगे बढ़कर कुछ मोहब्बत का भी हक अदा करता है। तो हमारे हजरत फरमाते थे कि नवाफिल जो हैं ये अल्लाह जल्ला जलालहू की मोहब्बत का हक है, कि ठीक है फर्ज नहीं किया उन्होंने तुम्हारे जिम्मे, कानूनी तौर पर तुम्हारे जिम्मे फर्ज नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की मोहब्बत का तकाजा है कि आदमी नवाफिल भी अंजाम दे। और इसीलिए हदीस में आता है कि मेरा बंदा जितने नवाफिल ज्यादा नफली इबादतें ज्यादा करता है तो वो मुझसे उतना ही करीब होता जाता है, करीब होता जाता है, करीब होता जाता है, यहां तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, यहां तक कि मैं उसकी उसका उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसके हाथ में पांव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, यानी फिर जो काम कर रहा होता है वो हमारी रजा के मुताबिक कर रहा होता है। तो ये नफली इबादतें जो है ये भी बड़ी अजीम चीज है, और वो मैं इसने आपको इसलिए बता दिया, बचपन की जो फजूल बात थी वो बाद औकात हम जैसे लोगों के दिलों में बैठ जाती है और उस वजह से नवाफिल से गाफिल हो जाते हैं। तो इन दुआओं को अल्लाह ताला ने फर्ज तो नहीं किया, वाजिब ने करार दिया कि अगर नहीं करोगे तो पकड़ हो जाएगी, तुम्हें जहन्नम में डाल देंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई। क्यों फरमाई है? कि ताकि कदम कदम पर जिंदगी के हर मरहले पर तुम अल्लाह जल्ला जलालहू से अपना रिश्ता जोड़ो, अपनी सोच का रुख मोड़ो, जो हर वक्त दुनिया के मफादात और दुनिया के नफे और दुनिया की लज्जतों में खोया हुआ है उसको जरा मोड़ो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ, इन दुआओं का एहतमाम करो। तो खुलासा ये कि वो जो बात थी कि रुख मोड़ना, जहन का, सोच का, फिक्र का रुख मोड़ना, उसका एक बेहतरीन तरीका नबी करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तलकीन फरमाया है कि ये मसनून दुआएं इनको अपना मामूल बनाओ, और मामूल बनाने के अंदर भी इसको माना का ध्यान करके वक्त पर अदा करो, तो इंशाल्लाह रफ्ता रफ्ता अल्लाह तबारक व तआला की तरफ ध्यान पैदा होगा और वो बात हासिल होगी जिसकी दुआ की तलकीन फरमाई है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आम मासूर दुआओं में से है कि اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا। क्या अजीब दुआ है, अल्लाह اللهم لا تجعل الدنيا اکبر اہم منا، کہ اللہ یہ دنیا کے جو مفادات ہیں یہ ہماری سب سے بڑی فکر ان کو نہ بنا دی، کہ ہماری ساری فکر اسی میں محدود ہو کر رہ جائے کہ بس دنیا کے مفادات کے اندر. ولا مبلغ علمنا، اور ہمارے علم کا کی انتہا بس یہ دنیاوی مفادات نہ ہو. ولا غایت رغبتنا، اور نہ ہماری رغبت کی انتہا اس پر ہو جائے. ایسا نہ کیجیے گا. تو اس کا طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسنون دعاؤں کے ذریعے تلقین فرمایا ہے. تو بھائی پہلا سبق ہے یہ، دل کو اللہ جل جلالہ کی طرف موڑنے کا پہلا سبق. میں اس کے تھا کہ ذرا تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو عرض کروں گا کہ کس طرح یہ التقویٰ ہا ہونا والی بات کس طرح حاصل ہو. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے، الحمدللہ بہت سے لوگوں کو یاد ہیں دعائیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن پھر وہی بات کہ عادتاً پڑھ لیا، سوچ وچار فکر اور دھیان کے ساتھ نہ پڑھا، تو اس کے نتیجے میں وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا. تو پہلا سبق آج یہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جو مسنون دعائیں یاد ہیں الحمدللہ، ان کو وقت پر دھیان کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. جو یاد نہیں ہے ان کو یاد کریں. بھائی یہ محض تقریر اور وعظ کی مجلس نہیں ہے، یہ اصلاح نفس کی مجلس ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دے. تو کوئی چیز لے کے جانا چاہیے، کوئی عزم لے کے جانا چاہیے، کوئی کام لے کر جانا چاہیے. تو یہ کام کہ جو نہیں ہے، جو ہیں ان کے اوپر عمل دھیان کے ساتھ، جو نہیں ہے ان کو یاد کرنے کی فکر. کوئی مشکل کام نہیں، دعاؤں کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں. حضور حضرت ہمارے حضرت رقیب الامت صلی اللہ تعالیٰ صدر کی مناجات مقبول ہے، اس کے اندر دعائیں ہیں. میری بھی کتاب ہے پرنور دعائیں کے نام سے وہ، اور اس میں جو نہیں آتی ان کو یاد کریں، خود بھی یاد کریں، بچوں کو بچپن سے عادت ڈالیں، بچپن سے عادت ڈالیں تو الحمدللہ اس بچپن سے ان کو عادت پڑ جائے گی. تو وہ اس کا اہتمام کریں، جو نہیں یاد ہے ان کو یاد کرنے کا، ان کو اپنا معمول بنانے کا، معمول بھی دھیان کے ساتھ. اور دو دعائیں اور علاوہ ان اوقات کے، ہر نماز کے بعد کوشش کریں اس کو دعا یاد کریں. ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تلقین فرمائی، اللهم اجعل وسوسا في قلبي خشيتك وذكرك، اللهم اجعل وساوس قلبي خشيتك وذكرك، واجعل ذمتي وهوايا فيما تحب وترضى. مناجات مقبول میں لکھی ہوئی دعا، اللهم اجعل وساوس قلبي خشيتك وذكرك. اے اللہ میرے دل کے خیالات کو بنا دیجئے کہ آپ کی خشیت کے خیالات ہوں اور آپ کی یاد کے خیالات. وجعل ہمتی و ہوایا، اور میرے دل کے خیالات اور میری خواہشات ان چیزوں کے بارے میں ہوں جو آپ پسند کرتے ہیں. یہ دعا ہر نماز کے بعد اہتمام کے ساتھ مانگے. اور ایک وہ جو بھی پڑھائی، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. کہ اللہ جب تک وہ یاد نہ ہو تو اردو میں مانگ، اللہ ہماری ساری خواہشات دنیا تک محدود ہو کر نہ رہ جائے، ہمارا سارا علم دنیا کی حد تک محدود نہ ہو کر نہ رہ جائے، اور اے اللہ ہمارے قلب کے وسوسوں کو، خیالات کو اپنی خشیت اور اپنے ذکر میں تبدیل فرما دیجئے، اور ہمارے ارادے اور ہماری خواہشات ان چیزوں کی طرف متوجہ کر دیئے جو آپ کو محبوب ہیں اور آپ کو پسند ہیں. یہ دعا مانگ لیا. تو بھائی آج کا سبق یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسنون دعاؤں کا اہتمام، اور وہ بھی اس دھیان کے ساتھ جس کی تھوڑی سی جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اور دوسرے ہر نماز کے بعد یہ دعا، اللهم اجعل وسالت قلبي خشيتك وذكرك واجعل همتي وهواي فيما تحب وترضى. اور اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رحمتنا. اللهم اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے. اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاك، ولك الحمد حمدا عند طرفة كل عين وتنفس كل نفس. اللهم لك الحمد زنة عرشك ومداد كلماتك ورضا نفسك وعدد خلقك وعدد نعمك يا ارحم الراحمين. يا ارحم الراحمين اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما. اے اللہ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما دے. اے اللہ ہماری سوچ ہمارے خواہشات اے اللہ ہمارے ان سب کا رخ اے اللہ اپنے رجوع کی طرف موڑ دیجئے. یا اللہ ہمیں رجوع اللہ کی دولت عطا فرما. یا اللہ ہمیں رجوع اللہ کی دولت عطا فرما. یا اللہ ہمیں رجوع اللہ کی دولت عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے معصیتوں سے منکرات سے اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہمارے متعلقین احباب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے مشکلات کو دور فرما، ہر طرح کی مشکلات کو آسان فرما دے. یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین ہماری قوم جس مسائل کے بھنور میں گھری ہوئی ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو نکال دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا انقطاع الرجاء الا منك نجنا مما نحن فيه واعنا على ما نحن عليه بجاه وجهك الكريم وبحق محمد صلى الله عليه وسلم عليك امين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام. اللهم يا ارحم الراحمين لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. يا الله ہر طرح کے شر سے فتنے سے اے اللہ بلاؤں سے آفات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دشمنوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک سے بھی بدامنی اور بے چینی کو دور فرما دے. اے اللہ ہمیں حکومت عادل عطا فرما. اللهم ضع فی ارضنا برکتها وزینتها وسکنها ولا تحرمنا برکت ما اعطیتنا یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہم جو کچھ جن جن مصائب کا شکار ہیں یا اللہ وہ سب ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو معاف فرما دے. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ان سب کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك.
ٹیلیفون سننے سے پہلے پڑھنے میں صبح ٹیلیفون سننا ہے بلکہ جب کوئی नए बात के साथ हो, नया माहौल के साथ हो, नई खबर सुनने वाले हो, तो उस वक्त में पढ़ेगा इसका बहुत अच्छा है। और माना जी है कि आपका मुझे कोई अचानक अच्छी खबर मिले, कोई अचानक बुरी खबर मिले, ये बहुत अच्छी बात है।